أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. قيام إمام حسين کے اسباب، عبرتیں، وہ عوامل جن کی وجہ سے امام تنہا ہو گئے اور پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے اسی پیغمبر کے نواسے کے خون کے تشنہ ہو گئے، اور اس حد تک اسلامی معاشرہ دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے سقوط کر گیا کہ حتیٰ عربی ثقافت سے بھی نیچے گرے، مشرکین کے ثقافت سے بھی ان کے انحطاط بیشتر ہوا. اب وہ حسین جس کی شان میں آیات قرآنی ہیں، احادیث نبوی ہے، سیرت نبوی ہے، اور پیغمبر نے حسین پر گریہ فرمایا ہے. کیوں ایسا ہوا؟ اس کے اسباب چند آپ کی خدمت میں عرض کی. منافقین سے غفلت اور دین سے بے خبری، دین کی نسبت میں جہالت، اور عمل سے دور، کردار سے دور، اور جعلی احادیث بنانے کی وجہ سے بھی بنو امیہ کی حکومت مضبوط ہو گئی، اور غلط طریقے سے حکومت کرنے کی وجہ سے حکومت میں اسلامی اقدار نابود ہو گئے، غیر اسلامی اقدار زندہ ہو گئے. ان اسباب میں سے ایک وجہ جس کی طرف امام اشارہ فرماتے ہیں، زیارت اربعین میں بھی آج آپ نے اس کی تلاوت کی توفیق حاصل کی ہے، فرماتے ہیں کہ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَمِنْ حِيَرَةِ الضَّلَالَةِ. خدا، امام نے اپنا خون پیش کیا تیرے راہ میں. خدا کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، حسین نے اپنے خون پیش کیا خدا کے راہ میں تاکہ بندوں کو جہالت سے نکالے اور گمراہی کی سرگردانی سے خارج کرے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں حسین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کون آئے؟ فرماتے ہیں من غرت ہو دنیا، وہ لوگ آئے حسین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، حسین کو شہید کرنے کے لیے، جن کو دنیا نے دھوکہ دیا، جو لوگ دنیا کے دھوکے میں آئے. وباع حظه بالارض للادنى، اپنے آخرت کی سعادت کو فروخت کیا اس دنیا کے مقابل میں جو پست ہے، ذلیل دنیا، پست دنیا کے مقابل میں اپنی آخرت کو فروخ کر ڈالا. تو امام کی شہادت کے وجوہات میں سے ایک وجہ لوگوں کی دنیا پرستی ہے. انسان کو چاہیے خدا پرست ہو، لیکن انسان خدا پرستی کے علاوہ شیطان پرست ہو جاتا ہے، نفس پرست ہو جاتا ہے، دنیا پرست ہو جاتا ہے، یعنی خدا سے بڑھ کر دنیا کو مانتا ہے. تو ایسے لوگ جب خدا سے زیادہ دنیا کو مانیں گے، حسین سے بھی زیادہ دنیا کو مانیں گے. حسین پر بھی دنیا کو ترجیح دیں گے. اس زیارت کے اس ٹکڑے میں جو معصوم سے یہ روایت آئی ہے, فرماتے ہیں کہ جس کو دنیا نے دھوکہ دیا اس نے آپ کو شہید کیا, اور جس نے اپنی آخرت کو دنیا یہ پست کے مقابل میں فروخت کیا. دوسرے مقام پر مولا جب راستے میں مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی, اور اہل کوفہ سے, لشکر حر سے, مختلف مقامات پر خطبہ دیا, ان خطبوں میں سے ایک خطبہ یہ ہے, الناس حبید الدنیا والدین لعق على السنتهم يحوطونه ما درت به معايشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون. لوگ دنیا کے بندے ہیں, خدا کے بندے نہیں ہیں, دنیا کے بندے ہیں. عبید, عبد کا جمع ہے بندہ, لوگ دنیا کے بندے ہیں. والدین لعق, دین زبان کے حد تک ہے, آبدہان جیسا زبان کے حد تک ہے, علی السنتہم ان کی زبان پر آبدہان کے طرح ہے, زبان چلانے کے لیے اس سے کام لیتے ہیں. فَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَا, جب یہ آزمائشات میں پڑتے ہیں یہ انسان, جب ان سے امتحان لیا جاتا ہے, قَلَّ الدَّيَّانُونَ, اس وقت دیندار بہت کم ہی رہ جاتے ہیں. عام حالات میں دین و دنیا میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے, آپ فرض کیجئے اپنی دکان چلاتے ہیں, اپنی تجارت کرتے ہیں, اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں, اپنے آفس میں جاتے ہیں, اپنی وزارت, اپنی صدارت, اپنی وزارت و عظمیٰ میں مشغول ہے, اور نماز کے وقت جا کر نماز ہی پڑھتے ہیں, روزے کے وقت جا کر روزہ رکھتے ہیں, ٹکراؤ نہیں ہے. لیکن کچھ حالات ایسے ہیں, ان حالات میں دین اور دنیا میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. خدا کہتا ہے یہ کام مت کرو, دین کہتا ہے یہ کام مت کرو, دنیا کے مفادات کہتا ہے یہی کام کرو, ظلم مت کرو, دنیا کہتی ظلم کرو, حرام مت کھاؤ, دنیا کہتی حرام کھاؤ. دنیا سے مراد دنیاوی مفادات, خواہشات نفسانی. اب یہاں پر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. دنیا کا مقصد کیا ہے؟ ہم جس دنیا کے مذمت کرتا, آپ قرآن اور احادیث کو پڑھیں گے تو کثرت کے ساتھ دنیا کی مذمت, دنیا میں ایک ہم زندگی کرتے, کیا دنیا میں زندگی کرنا بری چیز ہے؟ یقیناً بری نہیں ہے. سب سے زیادہ عمر حضرت نوح نے کی ہے, ہمارے امام, آخری امام بھی ائمہ کے درمیان سب سے زیادہ آپ نے عمر کی ہے. اگر زندگی کرنا دنیا میں بری چیز ہوتی تو اتنی عمر کو قبول نہ فرماتے. خدا اپنے پاک ترین ہستیوں کے لیے, پاک ترین بندوں کے لیے ناپسند چیز انتخاب نہ فرماتے. بس دنیا میں زندگی کرنا بری چیز نہیں, یہ دنیا نہیں ہے, یہ مضمون دنیا نہیں ہے. جس دنیا کے مذمت قرآن و سنت میں ہے وہ یہ نہیں ہے. کیا دنیا کی لذتیں بری چیز ہے؟ لذتیں بھی بری چیز نہیں ہے. مولا نہج البلاغہ فرماتے ہیں جو باتقویٰ لوگ ہیں دنیا میں بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں, آخرت میں انبیاء کی طرح زندگی گزارتے ہیں. بس دنیا کی بہترین زندگی, عیش و عشرت کی زندگی مضموم نہیں ہے. مولا تعریف کرتے ہیں, یعنی باتقویٰ لوگوں کی سعادت بیان فرماتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہے دنیا میں بادشاہوں کی طرح زندگی کر سکتے, آخرت میں انبیاء کی طرح زندگی کر سکتے. بس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا مضموم چیز نہیں ہے, مال دولت بھی مضموم نہیں ہے. جناب خدیجہ کے پاس مال تھا, خود مولا امیر المؤمنین نے کھیتی باڑی کی 25 سال آپ کو فراغت ملی, کھیتی باڑی کی, خرما کے درخت کاشت کیے, آپ کے سالانہ آمدنی اس وقت کے بڑے دولت مند افراد کی طرح آپ کی آمدنی تھی. مال رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ تجارت کی ثواب ہے, بہت بڑا ثواب تجارت کرنے کے لیے ہے, کھیتی باڑی کے لیے ہے, کاروبار کے لیے. مولا صبح سویرے تشریف لاتے تھے اور دکانداروں سے فرماتے تھے اپنی عزت کی طرف جاؤ, یعنی اس میں آپ کی عزت ہے. ایک آدمی فقیر ہو جائے, محتاج ہو جائے, اس کی عزت ہے, یا دولت مند ہو اس کی عزت, اپنی عزت کی طرف جاؤ. تو یہ بھی بری چیز نہیں ہے. کیا حکومت کرنا بری چیز ہے؟ حکومت کرنا اگر بری چیز ہوتی, حضرت سلیمان خدا کے شکر ادا کرتے, ھذا من فضل ربی, یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے. صرف انسانوں پر حکومت نہیں کی, انہوں نے جنات پر بھی, پرندوں پر بھی, اگرچہ ان میں سب سے افضل انسان ہے, لیکن تب بھی ان کی حکومت کا دائرہ وسیع تھا. اور امام جب آئیں گے دنیا کی سب سے بڑی حکومت, سب سے پاکیزہ حکومت بنائیں گے, اس میں تمام مسلمانوں کے اتفاق ہے. جب امام ظاہر ہوں گے تو حکومت کوئی بری چیز نہیں ہے. مولا امیر المومنین نے جنگ صفین میں دسیوں ہزار شہادتیں پیش کی, مخلصین کے جانوں کا نذرانہ پیش کیا حکومت اسلامی کو بچانے کے لیے اور ظالم حکومت کو ختم کرنے کے لیے. کربلا میں امام نے فرمایا کہ یزید حکومت کا لائق نہیں ہے, حکومت کا حقدار ہم ہیں. صبح دربار ولید میں فرمایا صبح ہونے دو, پتہ چلے گا ہم حقدار ہے یا یزید حقدار. یعنی یہ صحیح چیز, اگرچہ امام جانتے تھے کہ بے وفائی ہوگی, آپ شہید ہوں گے, سب کچھ پتہ تھا, تب بھی یہ پیغام دیا کہ پاکیزہ حکومت بنانا کوئی غلط چیز نہیں ہے, خدا چاہتا ہے کہ ایسا ہو. بس اس میں اب دنیا کیا ہے آپ کے نظر میں؟ زندگی کرنا, خوش لذتیں لینا, مال کمانا, حکومت, یہ سب اچھی چیزیں ہیں, بری چیزیں نہیں ہیں. صرف فرق نگاہ کی ہے. ایک آدمی دنیا کو مقصد زندگی سمجھتا ہے. مشہور جملہ ہے نا, آپ کھانے کے لیے زندہ ہے, یعنی زندہ رہنا ذریعہ ہے, ہدف کھانا ہے, یا کھانا ذریعہ ہے, کچھ اور چیزیں ہدف ہے. البتہ وہ فارسی عبارت زیستن برائے خوردن, خوردن برائے زیستن. البتہ زندہ رہنا, زندگی کرنا خود بھی ہدف نہیں ہے. البتہ یہ تعبیر اسلامی معیاروں کے مطابق نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ہمارے مقصد کے لیے مفید ہے کہ کھانا ہدف نہیں ہے, دنیا ہدف نہیں, دنیا ذریعہ ہے. بس حکومت, دنیا کی حکومت آپ کے پاس ہو, ذریعہ ہے اقدار کو زندہ کرنے کے لیے, اسلام کو زندہ کرنے کے لیے, انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے, عدالت معاشرے میں قائم کرنے کے لیے, حکم اللہ معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے, خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے. مال ہو وہ بھی ذریعہ ہے. کس لیے؟ زندگی کا مقصد نہیں, زندگی کا ذریعہ ہے. زندگی بھی کریں گے, اس لیے زندگی کریں گے زیادہ سے زیادہ سعادت حاصل کرے. خود زندگی کرنا مقصد نہیں ہے. تو آپ دیکھ, لذتیں لینا بھی, اب یہاں پر اجازت ہے لذتیں لینے کی, شریعت میں کوئی منع نہیں, صرف ناجائز لذتیں نہ ہو. لذت بس اوقات ہم, اگرچہ اعلیٰ یہی کہ آپ ان کے ذریعے جو کھانا کھاتے ہیں, جو کچھ ہم استعمال, اسے اس کے ذریعے توانائی حاصل کریں بہتر سے بہتر ذمہ داری انجام دینے کے لیے. لذتیں خود ہدف نہ ہو, انسان عادی ہو جائے لذتوں کے پیچھے جانے کا, پھر حق کے پیچھے نہیں جائے گا. یعنی ایک مادی لذتیں ہوتی ہیں, ان مادی لذتوں کے پیچھے مسلسل دوڑنے کا عادی ہو جائے, پھر روحانی لذتوں کے پیچھے انسان نہیں دوڑتا ہے. ایک مذمت کی وجہ یہی ہے. ایک مثال دیتا ہوں, یعنی دنیا مذموم نہیں ہے, انسان کے سامنے صرف مادی لذتیں نہ ہو. آپ کے سامنے دو قسم کے لذتیں, روحانی لذتیں, مادی لذتیں. مادی لذتوں کو سمجھنا بہت آسان ہے, بچپن سے ہم مٹھائی کی لذت کو سمجھتے ہیں, مختلف کھانوں کو لذت کو سمجھتے ہیں, اس کے لیے زیادہ سمجھدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ایک ماں ہوتی ہے, بچہ کھیلتا ہے, کھیل کود میں مصروف رہتا ہے, تو غصہ آ کر کہتی ہے, کیا کتنا کھیلتے ہو, بس کرو, اتنے زیادہ کیوں کھیلتے ہو, بس کرو کھیلنا. اب یہی بچہ بالکل نہ کھیلے تو ماں کو تکلیف ہوگی, یہ تو بچے کی فطرت کے خلاف ہے, فطرت کے خلاف ہے. لیکن کھیل خود ہدف بن جائے تو پڑھائی سے رہ جاتا ہے. ماں ہے, بچے کو کیا کہتی ہے, پیٹو. اگر یہ بچہ نہ کھائے ماں کو کیا ہوگا, بہت تکلیف ہوگی. لیکن اب جب اتنا کھاتا ہے وہ مقصد سے رہ جاتا ہے, زیادہ کھائے گا, سوئے گا, خلاصہ پڑھائی مقصد زندگی کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہے. اگر دین نے بعض اوقات لذتوں سے منع کیا ہے. اس لیے مثلا رمضان میں آپ کیا کرتے ہیں, تمام مادی لذتوں سے چشم پوشی اختیار کرتے ہیں. انسان جب تک مادی لذتوں میں مصروف ہوتا ہے روحانی لذتوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھئی روحانی لذتیں بھی ہیں, علم کی لذت ہے, دعا کی لذت ہے, عبادت کی لذت ہے, خدمت خلق کی لذت ہے, بندگی خدا کی لذت ہے, عشق اہل بیت میں لذت ہے. یہ ان کو درک کرنا مشکل ہوتا ہے جو آدمی مادی لذتوں میں غرق ہوتا ہے. اسی لیے ماہ رمضان میں خدا مہمان بنا کر بلاتا ہے سب کو, آؤ میرے گھر میں مہمانی. مشہور خطبہ پیغمبر ہے آپ جانتے ہیں, دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ, خدا نے تمہیں دعوت دی ہے, گھر پر دعوت دے کر بلایا ہے, تم خدا کے مہمان ہو, خدا نے تمہیں عزت بخشی ہے. وجعلتم من اہل الکرامہ, لیکن خدا نے بلایا, بلا کر کیا کرتا ہے, کھانا پینا بند. کیوں؟ خدا نے انسان کی انسانیت کو دعوت دی ہے, انسان کی حیوانیت کو دعوت نہیں دی ہے. اب انسانیت کو غذا کیا دینا ہے؟ قرآن خود حدیث فرماتی ہے کہ القرآن مأدبۃ اللہ, قرآن وہ غذا ہے جو خدا انسان کے لیے تیار کرتا ہے. قرآن کی غذا معنوی غذا ہے, روحانی غذا ہے. اس روحانی غذا کی طرف انسان جب تک پیٹ کی فکر میں ہے اس وقت تک راغب نہیں ہوگا. تو پیٹ پر کچھ پابندی لگاتا ہے تو تاکہ اس کی روحانی فطرت بیدار ہو جائے. ماہ رمضان میں اسلامی معاشرے میں کیسی تبدیلی آتی, دیکھیے پورا اسلامی معاشرہ روحانی ہو جاتا ہے, مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں, لوگ غلط باتیں کرنا بند کرتے ہیں. یعنی پورا عالم اسلام میں سب سے کم تر گناہ ماہ رمضان میں ہو جاتا ہے. تو عرض کیا کہ بس اگر لذتوں پر بھی کنٹرول ہے تو مادی لذتوں پر بعض وقت کنٹرول کرتا ہے تاکہ روحانی لذتوں کی کو بھی کوئی چکے, اس کی ذائقہ چکے اور اس میں چلا جائے. روحانی لذتوں میں سے ایک علم ہے, دیکھو ہمارے لوگوں نے کچھ اس کا ذائقہ چکا ہے علم کا, کتنے علم کے عاشق ہو جاتے ہیں. پہلے بچوں کو پیسہ دے کر بھیجنا پڑتا ہے سکول, ہزار منوا کر, پھر بچوں سے کہتے ہیں کہ بھئی پڑھو, تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد پیسے کی ضرورت ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں پڑھو نوکری ملے گی ورنہ تمہیں نوکری نہیں ملے گی. اگر مزید پڑھا تو وہ علم کی لذت آنے شروع ہوا, پھر نوکری کی بھی مسئلہ بات نہیں ہوتی ہے. علم برائے علم حاصل کر کے اس میں لذت ہے, روحانی لذت. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ بس یہ چیزیں مضمون نہیں ہیں, مضمون یہ ہے کہ آپ اس کو مقصد زندگی بنائیں گے. دنیا مقصد زندگی بنائے تو آخرت تک انسان نہیں جائے گا, آخرت کو بیچ ڈالے گا دنیا کے مقابل میں. میری زندگی کا مقصد یہی دنیا ہے تو کیوں آخرت کے لیے اپنا وقت ضائع کروں؟ یہی اسی زیارت اربعین میں یہی فرماتا ہے, جس نے دنیا کے آخرت کو فروخت کر کے دنیا لیا, جس کو دنیا نے دھوکا, جو دنیا کو اپنا مقصد زندگی سمجھتا ہے, حکومت کو, مال کو, دولت کو, لذتوں کو اپنا مقصد سمجھتا ہے, میری خلقت کا, تخلیق کا مقصد یہ ہے, تو یہ آدمی اسی میں مصروف ہو جائے گا. اب اقتدار کے لیے تمام گناہوں میں مرتکب ہو جائے گا. اقتدار میرا مقصد زندگی ہے, اقتدار تک پہنچنے کے لیے سب کا قتل عام کرے گا, رحم اس کے دل میں نہیں ہوگا, قوم ملک کو نابود کرے گا. اگر مقصد زندگی مال ہو, مال تک پہنچنے کے لیے ہر ناجائز کام کرے گا. اگر مقصد زندگی لذتیں ہوں, لذتوں کے حصول کے لیے شریعت کا خیال نہیں رکھے گا, احکام دین کا خیال نہیں رکھے گا, کسی معیار اور کسی اقدار کا خیال نہیں رکھے گا. لیکن اگر یہ مقصد بن کے انسان درندہ بن جاتا ہے, جانور بن جاتا ہے, اس کے سامنے کوئی اصول نہیں رہتا ہے. مغرب میں آپ دیکھتے کہ آئے دن غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس دین ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم لوگ جو مسلمان ہیں دیندار ہیں, لیکن دنیا کو اگر ہدف بنایا, بظاہر دین خدا پیغمبر سب کو مانتے ہیں, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن میری نظر میں سب سے اہم دنیا ہے, میری نظر میں سب سے اہم حکومت ہے, میری نظر میں سب سے زیادہ اہم مال ہے, دولت ہے, شہرت ہے, پارٹی ہے, تو اس وقت کیا ہے, ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز ناجائز نہیں ہوگی. ابھی جو ظلم و ستم دنیا میں ہو رہا ہے انہی حکمرانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جن کے مقصد زندگی حکومت. اگر مقصد زندگی خدا ہو تو یہ کام نہیں کرے گا. مولا نے وہی فرمایا کہ میں مجھے پوری دنیا کی حکومت دی جائے اس شرط پر, لو اعطیت الاقالیم السبعہ, اس شرط پر دی جائے کہ میں چونٹی کے منہ سے ایک جو کا دانہ چھین لوں, میں یہ کام نہیں کروں گا. علی نے ثابت کیا. جب مالک اشتر نے کہا کہ لوگ شام جا رہے ہیں, فرمایا ان کو جانے دو, یہ دنیا چاہتے ہیں. خود امیر شام نے یہی کہا, علی آخرت دے کر لوگوں کو بلاتا ہے, میں دنیا دے کر بلاتا ہوں اور لوگ میری بات زیادہ مانیں گے. حقیقت یہی تھی, یہ امیر شام کی ذہانت نہیں تھی, ہوشیاری نہیں تھی. روز اول شیطان نے بھی یہی کہا تھا, خدایا میں گمراہ کروں گا, اکثریت کو میں گمراہ کروں گا, صرف مخلصین رہیں گے, باقی سب کو میں گمراہ کروں گا. خدا نے بھی فرمایا کیا, یہ بات صحیح ہے, سب کو تم گمراہ کرو گے, سب سے جہنم کو بھر دوں گا, صرف مخلصین کو تم گمراہ نہیں کر سکتے. یہ وہی ہے, مخلصین وہ ہے جن کو یقین ہے, ایمان کامل ہے, خدا ہی ان کا مد نظر ہے. اخلاص یعنی صرف خدا مد نظر ہے. ایسے لوگ دنیا کے سامنے نہیں بکتے ہیں, ان کا مقصد زندگی خدا ہے, اقدار ہے, آخرت ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یعنی پیغمبر فرماتے ہیں, الدنیا حب الدنیا رأس کل خطیئہ, دنیا کی محبت ہر غلطی کے سرچشمہ ہے. البتہ محبت کا معنی ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, مراد یہ کہ سب سے زیادہ اگر آپ دنیا سے محبت کریں گے, تمام چیزوں سے خدا سے زیادہ دنیا سے محبت کریں گے, تو پھر تمام غلطیاں آپ سے سرزد ہوگی. پیغمبر فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئہ. اب میں نے کیوں زیادہ کے معنی کی, محبت حب کا معنی محبت ہے, لیکن کیا ہے, سب سے زیادہ دنیا سے محبت کریں گے, یہ ہر غلطی کا سرچشمہ ہے. قرآن کی آیت اس کی وضاحت ہے, کیونکہ قرآن اور سنت ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. یعنی آپ دین کا نظریہ لینے کے لیے پورا قرآن, پورا سنت اور پوری سیرت کو دیکھنا پڑے گا, تب دین کا نظریہ, کسی بھی سبجیکٹ پر دین کا نظریہ لینا چاہے, اسی کے بارے میں آیات, احادیث, سیرت سب کو دیکھنا ہوگا. ایک چیز لے کر دین کا نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ قرآن کی تفسیر حدیث, قرآن کی تشریح حدیث, حدیث کی تشریح قرآن. مثلا اسی میں قرآن فرماتے ہیں, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و مساکن و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن ترضو, حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے آبا اور تمہاری اولاد, تمہارے بھائی, تمہاری ازواج, وہ مال جو تم نے کمایا ہے, وہ تجارت جس میں نقصان ہونے کا تمہیں خوف ہے, وہ تجارتن تخشونا کسادہا, اور وہ مکانات جس میں تم خوش ہو, راضی ہو, جن مکان میں رہتے ہو, وہ مساکن ترضونہا, احب الیکم من اللہ و رسول, خدا و رسول سے زیادہ محبوب ہو, اور خدا و رسول کے راہ میں کوشش کرنا, جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو, تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. یعنی دنیا سے محبت کرے بھی منانے, وہ اعلیٰ درجہ ہے, ائمہ کا مقام ہے, انبیاء کا مقام ہے, جو صرف خدا سے محبت کرتے ہیں, دنیا کو صرف اور صرف ذریعہ زندگی سمجھتے ہیں. لیکن ہم جیسے لوگ اتنے قوی نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے, سب سے زیادہ محبوب کیا ہونا چاہیے, خدا ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت کرتا ہے. اس آیت میں بھی جو جس کی تلاوت کی, اس میں فرماتا ہے خدا و رسول اور جہاد در راہ خدا و رسول, جہاد یعنی کوشش کرنا, سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے. آیہ مودد میں اہل بیت کی مودد کا ذکر ہے, یعنی دنیا سے یہ زیادہ محبوب ہونا چاہیے. تو اس وقت اگر محبت دنیا کی زیادہ ہو, انسان حدیث نبوی ہے, المرء مع من احب. ایک دفعہ ایک اعرابی آیا حضور کی خدمت میں, عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا بھئی تم نے کیا تیار، پیغمبر اب نماز تیار، نماز کا وقت آ چکا تھا، فرمایا چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ آدمی آیا دوبارہ، دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ یعنی کچھ لوگ برائے معلومات کچھ پوچھتے ہیں، آپ جو آپ کے لیے اہم ہے وہ پوچھئے، آپ نے تیاری کیا کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری تیاری کرنا ہے، قیامت بپا کرنا خدا کا کام ہے، تم اپنا کام صحیح کرو، خدا کے کام کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے کوئی عمل خاص نہیں ہے، صرف میں خدا سے، تجھ سے، تیری ذات سے محبت کرتا ہوں. تو پیغمبر نے فرمایا المرء مع من احب، ہر انسان اسی کے ساتھ محشور ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. کہتے سارے صحابہ خوش ہو گئے اس دن، سب پیغمبر سے محبت کرتے تھے. البتہ یہ ایک ظاہری چیز ہے، کیونکہ محبت صرف، یعنی محبت میں کیا، سب سے زیادہ محبت انہی امتحانات کے موقع پر پتہ چلے گا. ام المومنین عائشہ کہتی ہے کہ اصحاب پیغمبر مصائب کے امتحان میں کامیاب رہے لیکن نعمتوں کے امتحان میں ناکام ہو گئے. یہ غزالی کی احیاء العلوم سے، یعنی دیکھیے نعمتوں کے امتحان میں ناکام کیوں ہوئے؟ مال کے مقابل میں پھر حکم خدا کو نظر انداز کیا گیا، حکومت کے مقابل میں حکم خدا کو نظر انداز. پیغمبر نے فرمایا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم کافر بنو گے، یہ غالباً مسلم و بخاری میں سے ایک میں ہے، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم کافر بنو گے، مجھے خوف اصحاب سے فرماتے ہیں، مجھے خوف اس بات کی ہے کہ ریاست کے لیے، حکومت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑو گے. یہی مسائل ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہو. عام حالت میں ہم کیسے تھے رسول خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن امتحان کے موقع پر معلوم ہو جائے گا. خود آدمی کو بھی ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو، سوچ رہا ہے کہ میں رسول خدا سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن امتحان کے موقع پہ معلوم ہو جائے گا اپنی حقیقت. امتحان کے موقع پر کیا ہو جائے گا؟ کشف ہو جائے گا حقیقت. ہمیشہ خود ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، جب ایک مشکل میں پڑ جائیں گے اس وقت ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری حقیقت کیا تھی. کوئی بزرگوار کہتے تھے کہ فرض کیجئے کسی کو پتہ نہیں تھا میں کتنا دوڑ سکتا ہوں، اگر ایک بھیڑیا یا ایک شیر اس کے پیچھے کرے، تعاقب کرے، اس کے کھانے کے لیے دوڑ پڑے، ایسا دوڑے گا کہ دنیا کے اچھے دوڑنے والوں کی طرح دوڑے گا. یہ بعد میں اس کو پتہ چلے کہ دیکھو میرے پاس دوڑنے کی کتنی صلاحیت تھی، ابھی تک معلوم نہیں تھا، امتحان کے موقع پر ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مسائل ہے خلاصہ، جس سے، یعنی سب سے زیادہ محبوب خدا ہو تو یہ آدمی خدا کو انتخاب کرے گا امتحان کے موقع پر، محبوب دنیا ہو تو دنیا کو انتخاب کرے گا، خدا کو پیچھے چھوڑ دے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا کیا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر گناہ کے سر چشمہ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت سے مراد یعنی خدا سے زیادہ دنیا سے محبت کرے. جو ریان شبیب کی مشہور حدیث ہے اول محرم کو امام رضا کی خدمت میں، اس میں بھی امام یہی فرماتے ہیں، ایک آدمی اگر پتھر کے ساتھ بھی محبت کرتا اسی کے ساتھ مشہور ہوگا. عام پتھر، اگر پتھر سے محبت ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ مشہور ہو. اسی دنیا میں بھی ہم اسی کے ساتھ مشہور ہیں، نظر نہیں آتا ہے. میں جس چیز کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں شب و روز میرے ذہن میں وہی ہوتا ہے. قیامت میں یہ حقیقت، یہ جو ابھی دنیا میں نظر نہیں آتا، ظاہری ہو جائے گی. تو یہ ایک اہم چیز. ایک آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک واقعہ ہے کہ مرحوم نراقی کوئی 150-200 سال پہلے گزرے ہیں عالم دین، ایران کے کاشان کے شہر میں مرجع تقلید تھا، بہت بڑے پائے کا عالم دین، یعنی فقیہ مجتہد عالم. اس نے کتاب لکھی معراج السعادہ. اب کتاب بازار میں آئی تو بڑی خوبصورت کتاب، ایک عابد قسم کا آدمی جو شب و روز عبادت کرتا تھا، ملنگ عابد، اس نے کتاب پڑھی تو بہت پسند آیا کہ یہ تو تزکیہ نفس کے حوالے سے، ترک دنیا کے حوالے سے اتنی اچھی باتیں لکھی ہے. سوچا یہ تو بہت بڑا عابد ہوگا، یہ خود بھی عابد تھا، سمجھا تو جس نے یہ کتاب لکھی اس کے پاس اتنی معرفت ہے تو بڑا عابد ہوگا. چلا گیا اس کی زیارت کے لیے، کیونکہ علماء کی زیارت بھی مستحبات میں سے، مومنین کی زیارت بھی مستحب ہے. محبتیں بڑھ جاتی ہے، کدورتیں کم ہو جاتی ہے۔ خلاصہ زیارت کے لیے گیا، ان کے جب گھر پہنچے دیکھا بہت شاندار مکان ہے، دل پر بہت برا گزرا کہ یہ کتاب میں زہد موت کی باتیں کی ہیں، اب گھر اس قسم کے۔ اور پھر بیٹھ گیا، دیکھا کہ بہت شان و شوکت ہے، بہت قالیاں بچھی ہوئی ہے، سب کچھ۔ کچھ بیٹھنے کے بعد اٹھنے لگا، اس کے حلیہ بتا رہا تھا یہ عابد ہے، تو نائنی نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کیا کہ نراتی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں زیارت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے کہا میں ابھی جا رہا ہوں۔ کہا کہ میں ابھی نکلتا ہوں۔ دونوں ساتھ ہو گئے، وہاں سے نکلے، کاشان سے قوم کے نزدیک تک پہنچے۔ قدیم زمانے کے سفر میں یہ بہت بڑا سفر ہے۔ تو جب نزدیک پہنچے تو اس کیا نام عابد نے کہا کہ میرا لوٹا آپ کے گھر پر رہ گیا ہے، واپس جائیں گے لوٹے لینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی لوٹا کے لیے واپس جائے، اتنے فاصلہ طے کیا ہم نے، یہاں پر کسی اور لوٹا خرید لیں گے۔ کہا نہیں، 40 سال وہ لوٹا میرے پاس رہا ہے، اس کے ساتھ خاص انسیت ہے مجھے، میں اسی کو چاہتا ہوں۔ دونوں آئے واپس، پہنچ کر لوٹا اس کو دے دیا۔ پھر نراقی نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس صرف ایک لوٹا تھا، اور میرے پاس مرجائے تقلید ہوں، اتنے شاگرد تھے، اتنے مرید ہے، سب کچھ ہے، وہ شہر کے سب کچھ میں ہوں، لیکن ان تمام چیزوں نے مجھ کو کربلا جانے سے نہیں روکا، تم کو ایک لوٹا نے واپس لایا۔ دنیا پرستی یہ نہیں ہے آپ کے پاس دولت زیادہ ہو یا کم ہو، یہ کہ آپ کے دل پر کس کی حکومت ہے، خدا کی حکومت ہے یا مال کی حکومت ہے، اسی لوٹے نے واپس لایا۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی غریب ہو، معمولی بات پر معمولی کام کے لیے جھوٹ بولتا ہو، ایک آدمی بڑی دولت والا ہے جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، دل پر کس کی حکومت ہے، خدا کی حکومت ہے یا مال کی حکومت ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا دنیا کی محبت ہر غلطی کا سرچشمہ ہے، سب سے زیادہ محبت، عرض کیا میں نے وضاحت کی، یعنی ہر چیز سے زیادہ اگر دنیا سے محبت کرے یہ ہر غلطی کا سبب ہے۔ اور حضور نے اس کا علاج بھی بتایا، فرمایا کہ مخافت اللہ رأس الحکم، مخافت اللہ، آپ حکمت تک پہنچنا چاہتے ہیں، خوف خدا ہے، حکمت کا سرچشمہ خوف خدا ہے۔ دل میں خوف خدا ہو تو انسان دنیا سے محبت نہیں کرے گا، جہنم کا خوف ہو تو دنیا سے کیوں محبت کرے؟ تو انسان اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے، حب خدا پیدا کرے، حب دنیا اس حد تک آگے نہیں بڑھے گی۔ اب کس طرح سے خوف خدا، محبت خدا دل میں پیدا کرے؟ معرفت خدا کی ضرورت ہے۔ مولا خطبہ حمام جو مشہور خطبہ ہے، خطبہ متقین اس کا دوسرا نام ہے، جب ایک نے اصرار کیا مولا سے کہ آپ نصیحت کرے، مجھے متقین کی صفات بیان کرے، تو مولا نے تعلل سے کام لیا، اس نے اصرار ہی کیا، تو مولا نے پھر خطبہ دیا۔ 110 صفت متقین کے بیان کرتے ہیں، خطبہ ابھی پورا نہیں ہو، بہت سے اہم باتیں باقی تھی۔ تو وہ آدمی مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے دنیا سے۔ اس میں فرماتے ہیں مولا اس خطبے میں، عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دون ذلك جميعا، ان کی نگاہوں میں خدا کی عظمت تھی، یعنی ان کے پاس خدا کی معرفت ہے، عظمت خدا کی معرفت ہے۔ جب خدا کی عظمت کی معرفت ہو جائے پھر کل دنیا کی کوئی حیثیت ان کے پاس نہیں رہتی۔ عظم الخالق فی اعینہم، ان کی نگاہ میں، یا عظم الخالق فی انفسہم، ان کے نفس میں، ان کے دلوں میں خدا کی ایسی عظمت ہے جس کی وجہ سے فصغر ما دون ذلك جميعا، غیر خدا سب ناچیز نظر آتی ہے۔ یہی معرفت خدا ہو۔ فرض کیجئے آپ بحریہ میں ہیں، اچھے مکانات ہیں، فرض کیجئے پہلے ایک مکان تھا جو 50 میٹر کا مکان تھا، اس میں رہ رہے تھے، سکون کے ساتھ زندگی کر رہے تھے، پھر خدا نے آپ کو پیسے دیا، 100 میٹر کا ایک مکان لیا۔ اس مکان میں آنے کے بعد پھر 50 میٹر کے مکان میں ایک ہفتہ رہنے کے لیے جائیں گے، سخت محسوس کریں گے، یہ بہت تنگ جگہ ہے۔ پھر اگر آپ 1000 میٹر کے مکان میں جائیں گے، پھر پہلا والا 100 میٹر والا مکان میں جائیں گے وہ بھی سختی میں، میں کس طرح سے اس میں رہ رہا تھا. جتنے وسیع تر ہو جائیں گے پائن تر کو ناچیز احساس کریں گے. ہم بہت سی چیزوں کو، مال کو، حکومت کو، سب کو اہم سمجھتے ہیں، لیکن اگر خدا کی معرفت ہو گئی یہ سب چیزیں ناچیز نظر آئیں گی. مولا فرماتے عظم الخالق، خدا کی عظمت ان کی نگاہوں میں ہے، ان کے دلوں میں ہے، اسی وجہ سے غیر خدا کی کوئی مقام ان کے پاس نہیں. اب معصومین فرماتے دنیا دو قسم کی، ایک دنیا ملعون دنیا ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے، ایک دنیا وہ دنیا ہے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے. اس کی تعریف کرتے ہیں ائمہ، اس دنیا کی تعریف کرتا ہے کہ آپ کو گمراہ نہیں کرتی ہے. ایک دفعہ ایک آدمی، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو بڑا دیندار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریاکاری خدا ناخواستہ بعض اوقات ہوتا ہے، تو مولا کے پاس جا کے دنیا کی مذمت کرنے لگا. مولا نے فرمایا ایھا الذام للدنیا، اے وہ شخص جس نے دنیا کی مذمت کی، المختر بغرور، دنیا کی مذمت کر رہا ہے لیکن دنیا کے دھوکے میں آیا ہوا ہے. الدنیا، اس کے بعد فرماتے دار الصدق لمن صدقها، اگر آپ دنیا کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آئیں گے دنیا بھی آپ کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آئے گی. آپ دنیا کو دھوکے دینے کی کوشش کریں گے دنیا آپ کو دھوکے دے گی. آپ سچائی کے ساتھ پیش آ جائے دنیا آپ کے ساتھ. ہمارا یہ ملک جب وجود میں آیا تھا اس وقت دنیا کے مفکرین کا یہ خیال تھا ایشیا کے 10 سب سے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک پاکستان ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہمارے لوگ، اوپر کے لوگ سچائی کے ساتھ پیش نہیں آئے، مکر و فریب کرنے لگے. مکر و فریب، دھاندلی، کرپشن، ایسی چیزوں کے ساتھ پیش آئے تو ملک روز بے روز اتنا پیچھے کی طرف جا رہا ہے کہ اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ ملک کیوں ہو رہا ہے؟ وہی سچائی کے ساتھ نہیں پیش آ رہا ہے. جاپان آپ لیجیے، عالمی جنگ میں بہت نابود تقریباً ہو چکا تھا، لیکن ان کے بادشاہ کے محل جب بن رہا تھا عالمی جنگ کے بعد، اس کے محل کے شیشے جب لگانا چاہتے تھے، جاپان میں شیشے کو کوئی کارخانے نہیں تھے، سب ختم ہو چکا تھا، تو اس وقت تک شیشے نہیں لگایا محل کا جب تک ملک میں کارخانہ تیار نہ ہو. ہمارے حکمران اپنے کھانے کو، اپنے کپڑوں کو باہر سے منگواتے ہیں. جب آپ سچائی کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے دنیا بھی آپ کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش نہیں آئے گی. ہمارے طالب علم مثلا نقل کرنا، کام کرنے والے کام میں چوری کرنا، اور اب دیکھتے ہر طبقہ اپنی جگہ پر صحیح کام نہ کرے تو ملک یہی حالت ہے، غریب ملک، ناتوان ملک. دار صدق لمن صدقہا، دار عافیت لمن وعاہا، یہ عافیت کی سرزمین ہے، دنیا عافیت کی جگہ ہے، سلامتی کی جگہ ہے. کس کے لیے؟ جو دنیا کو سمجھتا ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے. دنیا ابدی جگہ نہیں ہے، دنیا آخرت کمانے کی بہترین جگہ ہے. حقیقت دنیا کو سمجھے تو یہ عافیت کی جگہ ہے. کوئی اس دنیا میں روحانی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، بدبختی میں مبتلا نہیں ہوگا، نہ جنگ، نہ جدال، نہ خون ریزی، نہ دہشت گردی، نہ رش، کچھ بھی نہیں ہوگا، عافیت کی جگہ ہے یہ اگر اس کو سمجھے. دار موعظۃ لمن تعب بها، اگر کوئی واعظ حاصل کرنا چاہے، دنیا میں واعظ ہی واعظ ہے، لوگوں کی زندگی کو پڑھو. قرآن خود نے اچھے لوگوں اور برے لوگوں کی زندگی کو بیان کیا. دنیا میں واعظ آپ حاصل کر سکتے ہیں، عبرتیں حاصل کر سکتے ہیں. الدنیا مسجد اولیاء، مولا فرماتے ہیں دنیا خدا کے اولیاء کی سجدہ کرنے کی جگہ ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ مسجد ہے. الدنیا محبط وحی اللہ، خدا کی وحی اسی دنیا میں نازل ہوتی رہی ہے. دنیا آپ خود دنیا کو دے. مولا ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی کو اشتباہ میں نہیں ڈالا اور کسی نے مجھ کو بھی غلطی میں نہیں ڈالا. یہ جزائے اعمال ہوتا ہے، مکافات عمل ہوتا ہے اس دنیا میں. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عالم اسلام کیوں کمزور ہے؟ کیوں ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ اس سب کی وجہ ہی دنیا پرستی ہے. حکمرانوں سے لے کر سارے طبقات میں دیکھیے باطل کو انتخاب کرتے ہیں، حق کو نظر انداز کرتے ہیں دنیوی مفادات کے لیے، اپنے اندر انسانیت کو مار دیتے ہیں، اپنے اندر کی حیوانیت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اسی وجہ سے. اور ابتدائے اسلام میں بھی اگر اہل حق مظلوم ہو گئے دنیا پرستی کی وجہ سے، اقتدار کے لیے، پیسے کے لیے، حکومت کے لیے، جن ہستیوں کی نشاندہی پیغمبر نے کی تھی ان کو اپنے مقام سے محروم کیا. ان کو اپنے مقام سے محروم کرنے سے ان کو نقصان نہیں ہوا، وہ لذتوں کے پیچھے نہیں تھے، وہ صرف عبادت خدا کے پیچھے تھے. اگر کسی اعلیٰ ہسپتال میں اعلیٰ ڈاکٹر ہے، اس کو نہیں دیں گے اسپتال کی اختیارات، ایک معمولی آدمی کو دیں گے تو ہسپتال کے افراد مر جائیں گے، نقصان اس ڈاکٹر سے زیادہ انسانوں کو ہوا ہے. ہسپتال میں لائق ڈاکٹر ہو تو انسانوں کے مفاد میں ہے، لائق ڈاکٹر کو چھوڑ کر ایک جعلی اور نقلی ڈاکٹر کو وہاں کام دیں گے تو انسانوں پر ظلم ہے. اسی طرح سے انسانیت کی اس کشتی کو ساحل نجات تک اور ان مسافرین بسوئے خدا کو خدا تک کون پہنچا سکتا ہے؟ وہ ہستی پہنچا سکتی ہے جو صراط مستقیم سے باخبر ہے، وہ امام معصوم ہے. اب اس کے بغیر ظاہر ہے منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا. دنیا کی وجہ سے قدرت، شہرت، اقربا پروری، مختلف وجوہات کی وجہ سے انبیاء تنہا ہو گئے، ائمہ اطہار تنہا ہو، کربلا میں حسین تنہا ہو گئے. ایک اہم وجہ یہی دنیا پرستی ہے. ہم دیکھیں ہمارے ترجیحات کی بنیاد کیا ہے، آیا خدا ہے یا دنیا ہے. صرف واجبات و محرمات کی بات کرتا ہوں، یعنی جہاں پر واجب ہو، حکم خدا کے لحاظ سے واجب ہو، وہاں پر حکم خدا پر عمل کرتے ہیں یا دنیا کے خواہشات پر. جہاں حرام ہو وہاں حکم خدا پر عمل کرتے ہیں یا دنیا کے خواہشات پر. مستحبات و مکروہات میں چلو خدا خود نے اجازت دی ہے کہ آپ نہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دین جو چاہتا ہے کم از کم واجبات و محرمات میں حکم خدا کو ترجیح دو دنیا کے مفادات پر. اگر مسلمانوں نے یہی کیا سارے مسلمان نجات پائیں گے، اسی دنیا میں نجات پائیں گے آخرت سے پہلے. اور انشاءاللہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری اس عالم کو استقبال امام کے لیے تیار کرنا. یہ عزاداریاں درسگاہ ہے ان لوگوں کو تیار کرنے کے لیے جو دنیا کو آمادہ کریں گے امام کے لیے. یہ عزاداریاں انسان کو معرفت دیتی ہیں، عشق اہل بیت دیتی ہے، معرفت اہل بیت، عشق اہل بیت، جہاد کا جذبہ بیدار کرتا ہے. کبھی شکست کا، ناکامی کا احساس نہیں کرتا ان عزاداریوں میں شرکت کرنے والا ہے. یعنی ہمارے عزاداری کے اجتماعات میں پیغام دین ملتا ہے، یعنی رحمت خدا نازل ہونے کی جگہ ہے. اصل ایسے مذہبی اجتماع میں آنے سے انسان کی روحانیت میں رونق آتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمت خدا انسان پر نازل ہوتی ہے، اور سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کے جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے. انہیں عزاداریوں نے ہمیں دنیا میں بھی راہ اہل بیت پر ثابت قدم رکھا ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ اہل بیت کے ساتھ محشور ہوں گے. آج اربعین کے دن ہیں، غم کے دن ہیں، مظلومیت اہل بیت کے دن ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اربعین کے دن اہل بیت کربلا پہنچے، پھر مدینہ جانے لگے. اہل بیت کی سفر میں روز اول جب مدینہ سے نکلے، کس عزت و احترام کے ساتھ، کس شان و شوکت کے ساتھ نکلے. شہزادی زینب جب محمل پر سوار ہونا چاہتی تھی، علمدار عباس آئے، اپنے زانو کو جھکایا. شہزادی نے پائے مبارک علمدار کے زانو پر رکھا. کوئی اور چیز بھی لا سکتے تھے، لیکن علمدار شہزادی کی عزت کرنا چاہتے تھے، شہزادی کی عظمت کو بتانا چاہتے تھے. خدا جانتا ہے کتنا وجوہات تھا. علمدار آئے، شہزادی محمل میں سوار ہو گئے، علی اکبر آئے، اپنے بہنوں کو سوار کیا محمل میں. یہ مدینہ سے الوداع کرتے وقت یہ قافلہ بھرا گرانے کے ساتھ گئے، عزت و احترام کے ساتھ گئے، شان و شوکت کے ساتھ گئے. جب کربلا پہنچے، آپ کو پتہ نہیں، دو محرم کو جب کربلا پہنچے، شہزادی ام کلثوم حسین سے فرماتی ہے، مولا اس سرزمین پر پہنچتے ہی میرے دل میں حزن پیدا ہوا، غم پیدا ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے یہی پر ہم شہید ہو جائیں گے، اسی سرزمین میں ہمارے بچے ذبح ہو جائیں گے، اسی سرزمین میں ہماری سیدانیاں اسیر ہو جائیں گے. اب دوبارہ ایک الوداع کا موقع آیا، جب حسین آخری الوداع کر کے میدان کی طرف جانے لگے، یا زینب ویا ام کلثوم ویا رقیہ ویا سکینہ علیکن منی السلام، میرا آخری سلام ہو آپ پر. حسین میدان کی طرف گئے، سیدانیاں گریہ وزاری کر رہی ہیں، لیکن حسین گئے واپس نہیں آئے، زلجنا واپس آیا. سیدانیاں زلجنا کے استقبال کے لیے نکلے. آج اربعین کے دن سیدانیاں کربلا پہنچی ہیں، حسین کی خدمت میں سارے سفر کی ساری رویدات سنائی. بھیا حسین، میں نے آپ کی ساری وصیتوں پر عمل کیا، دشمن بار بار سید سجاد کو شہید کرنا چاہتے تھے، میں نے اپنے آپ کو سید سجاد پر گرایا، دشمن کو موقع نہیں دیا. بھیا حسین، ہمارے سامنے آپ کے بندان مبارک پر چوب خیزران سے حملہ ہوا، لیکن ہم نے برداشت کیا. بھیا حسین، صرف آپ کی یادگار آپ کی چھوٹی سی بیٹی، 4 سال کی بیٹی کو ساتھ نہ لے سکے، ساتھ نہ لا سکے. بھیا معذرت چاہتی ہوں، معافی چاہتی ہوں. 3 دن مسلسل کربلا میں سیدانیوں نے گریہ وزاری کیا. بشیر آتا ہے سید سجاد کی خدمت میں، مولا اب جانا چاہیے، کہیں سیدانیاں کی جان نہ نکل جائے، شاید زندہ نہیں رہ سکیں گی، اتنی رو رہی ہے، اتنی گریہ وزاری کر رہی ہے کہ زندہ نہیں رہ سکتی. سید سجاد کے حکم سے قافلہ مدینہ کی طرف چل پڑا، مدینہ کی در دیوار نظر آنے لگی. آپ جانتے ہیں مسافر جب پلٹ کر اپنے وطن پہنچتا ہے، خوشی ہوتی ہے، یادیں زندہ ہو جاتی ہیں، عزیزوں کی یادیں زندہ ہو جاتی ہیں. لیکن یہ واحد قافلہ ہے، اپنے شعر سے کہتا ہے، شہزادی ام کلثوم چند اشعار میں فرماتی ہے، مدینہ تجدینا لا تقبلینا، مدینہ نانا کا شہر، ہمیں اپنے اندر آنے کی اجازت نہ دینا، فبالحسرات والاحسان جینا، ہم صرف غم لے کر آئے ہیں، آنسو لے کر آئے ہیں. خرجنا منک بالاہلین جمعا، پورے خاندان بڑا گرانہ لے کر گئے تھے، رجعنا لا بنینا ولا رجال، نہ ہمارے مرد زندہ ہے نہ ہمارے بچے زندہ ہے. مولا سید سجاد نے بشیر سے فرمایا، بشیر جاؤ مدینہ والوں کو خبر دو. بشیر مدینہ میں چلا جاتا ہے، کسی بلندی پر جا کر آواز دیتا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم بها، مدینہ والوں اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. 3 مرتبہ کہتا ہے، مدینہ والوں اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، سب آتے ہیں. بشیر یہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بشیر شعر کے دوسرا مصرع پڑھتا ہے، قتل الحسین بکربلا فادرعی مدرار، حسین کربلا میں شہید ہوئے، میرے گرتے ہوئے آنسو بتا رہے کہ حسین شہید ہوئے. الرأس منہ الجسم منہ بکربلا مبرج، والرأس منہ علی القناد یدارو، حسین کے جسم ادھر کربلا میں اپنے خون میں گلتان ہے، حسین کے سر مقدس بالائے نسا شہروں میں گمایا گیا. اس شعر کو سننا تھا، مدینہ والوں نے پوچھا بھی، بشیر بتاؤ کیا قافلہ یا حسین واپس آیا؟ کہا کہ مدینہ کے باہر سید سجاد کی قیادت میں آئے ہیں. پورا مدینہ شہر سے باہر نکلتا ہے، اس دن کے غم پیغمبر کی وفات کے دن کے غم کی طرح سارے مدینہ والے رونے لگے. سید سجاد کے پاس جب مدینہ والے پہنچے، سید سجاد فرماتے ہیں، سید سجاد فرماتے ہیں، مسلمانوں اہل بیت کی محبت واجب ہے، لیکن محبت واجب ہونے کے بجائے دشمنی واجب ہوتی تو اس سے بڑھ کر ظلم کرنا ممکن نہ تھا.
حضرت ام البنین کی ملاقات شہزادی زینب سے ہو جاتی ہے. ام البنین علی کی باوفا زوجہ علمدار عباس کی ماں. اب ام البنین فرماتی ہے زینب حسین کی خبر بتاؤ, حسین کی خبر بتاؤ. حضرت زینب فرماتی ہے اماں آپ کا بیٹا جعفر مارا گیا. فرماتی حسین کی خبر بتاؤ. فرمایا ایک ایک کر کے ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر سنائی. آخر میں فرمایا آپ کا بیٹا علمدار بھی شہید ہو گیا. فرمایا مجھے حسین کی خبر سناؤ. فرمایا حسین کربلا کے میدان میں پیاسے شہید ہو گئے. ام البنین نے فرمایا تم نے میرے دل کے رگوں کو کاٹ دیا. زینب اب حسین پر رونے لگی. اس کے بعد ام البنین نے چار قبر بنایا بغی میں اور قبر پر جا کر روتی تھی. وہی کلا تدعون ام البنین, اے عورتوں اس کے بعد مجھے ام البنین نہ کہنا. بنون اد ابھی میرے کچھ بیٹے تھے, بہادر بیٹے تھے, ان کی وجہ سے مجھے ام البنین کہتے تھے. اب میرے کوئی بیٹے زندہ نہیں ہے. شہزادی زینب آگے بڑھتی ہے نانا کے روزہ پر پہنچ کر. فرماتی ہے السلام علیکم یا جدہ, نانا آپ پر سلام ہو, میں حسین کی شہادت کی خبر سنانے کے لیے آئی ہوں. نانا آپ کا نور چشم حسین پیاسا شہید ہو گیا. پھر آپ گئی حضرت زہرا کے روزے پر, جناب سیدے کے روزے پر. مامتا یاد آ جاتی ہے نا ایسے موقع پر. زینب جیسے ہی پہنچ گئی فرمایا اماں میں حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئی ہوں. اماں یہ حسین کا تحفہ ہے, حسین کے پیراہن جناب سیدے کی قبر پر ڈال دیا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی. راوی کہتا ہے ہم نے اس پیراہن پہ زخموں کو گنا 199 زخم کے نشانات پیراہن حسین میں تھے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد, يا أعلى بحق علي, يا فاطر بحق فاطمة, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدايا شهداء كربلا كواسطه, اسيران كربلا كواسطه, معصومین کے واسطہ, خدا تیری اسماء حسنا و اعظام کے واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. خدایا ہمیں حسین کے حقیقی زائرین, حسین کے حقیقی عزاداروں میں سے بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا آنے والے سالوں میں بھی غم حسین میں, عزاداری حسین میں بھرپور شرکت کرنے کی اور خلوص کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا دشمنان مکتب اہل بیت, دشمنان شیعیان اہل بیت, دشمنان عزاداری, دشمنان عزاداران حسینی اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خدایا ہماری تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما. خدایا ہمارے بیماروں کو خصوصاً جنہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے, خدایا ہمارے تمام بیماروں کو بحق شہداء کربلا, بحق اسیران کربلا انہیں جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرما. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا ہماری مساجد, امام بارگاہیں, دینی مراکز, علماء کرام, مراجع اعظام, رہبر معظم, خدمت گزاران دین, خدمت گزاران ملت اور انسانیت کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدایا ہمارے ملک میں جو دہشت گرد ہے ان کو نیست و نابود فرما. خدایا ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اغیار کی بندگی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما.
خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، خدایا ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد اجر رہائی عطا فرما، شہداء ملت اور اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔